الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات پڑھے محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم ہماری گفتگو ہمارا سماج اور حسینی تقاضے کے عنوان سے آپ کے سامنے مسلسل پیش کی جا رہی ہے اور ہم نے ابھی تک جو تمہید میں ہم نے چیزوں کو بیان کیا ہے وہ پہلی مجلس میں یہ بیان ہوا کہ امام حسین ہم سے تقاضا رکھتے ہیں اس کو مفصل آپ کے سامنے بیان کیا گیا دوسری مجلس میں کوشش یہ کی گئی کہ بتانے کے لیے کہ حسینی تقاضے اور ہمارا سماج تو ہمارا سماج صرف شیعہ سماج نہیں ہم پورے ہندوستانی سماج میں حسینی تقاضوں کو سمجھنا چاہتے ہیں آئندہ مجلسوں میں پہلا تقاضا بصیرت کے عنوان سے بیان کیا گیا کہ بصیرت جو ہے وہ قوم کے اندر کتنا ضروری ہے پھر آگے بیان کیا گیا کہ بصیرت کے اندر چار عنصر ہمارے لیے سمجھنا ہمارے لیے مہم ہے اہمیت رکھتا ہے پہلا یہ کہ ہم اپنے رہبر کو اپنے دوست کو پہچانیں دشمن کو پہچانیں دشمنوں کی سازش کو پہچانیں اور رہبر کی نصیحتوں کو پہچانیں اس کے بعد حسینی خیمہ کیا ہے اور یزیدی خیمہ کیا ہے آج کے زمانے میں یہ چیز کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ چیز بیان کی گئی کہ علیکم السلام اس کے بعد آپ کے سامنے یہ چیز بیان کی گئی کہ ہندوستان میں یہی بصیرت کہ ہندوستان میں ہمارے دوست کون ہیں دشمن کون ہیں ہمارے رہبر کون ہیں اور ہمیں کیا نصیحتیں انہوں نے دی ہیں یہ ہم لوگوں نے آپ کے سامنے ابھی تک پیش کی عزیزان محترم بصیرت خود ایک عنوان ایسا ہے جس پہ مفصل بحث کی ضرورت ہے تاریخ سے آپ کے سامنے مثالیں لا کے دی گئیں کچھ مثالیں تاریخ سے دی گئیں کربلا سے کوفہ سے تاکہ یہ موضوع ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ بصیرت ہونا کتنا ضروری ہے آج کے زمانے میں کیونکہ اگر بصیرت نہیں ہے تو ہم نہیں پہچان پائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم جذبات میں آ کے وہ کام کریں گے جس سے دشمن کا فائدہ ہوگا اور امام زمانہ کے لیے نقصان ہو کیونکہ بصیرت نہ ہو تو انسان خلوص میں ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو امام کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا امام کے مقصد اور مشن کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ظاہراً وہ خلوص میں بھی کر رہا ہو لیکن کیونکہ مقصد اور ہدف کے مطابق نہیں ہے تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا عزیزان محترم اس بصیرت کے عنوان کو ہم چاہ رہے تھے کہ یہیں پر اس کو روک کے ہم دوسرا تقاضا جو امام حسین علیہ السلام کا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں ایک صلوات کا سہارا دیں عزیزان محترم دوسرا تقاضا جو ہے وہ بصیرت کے عنوان میں ہی ایک زیر عنوان ہے بصیرت میں ہم نے ابھی تک سماجی بصیرت کو سمجھنے کی کوشش کی واقعات کو سمجھنے کی کوشش کی وغیرہ عزیزان محترم ہم سب دو حقیقتوں کو جانتے ہیں دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دو حقیقتوں کو نہیں جانتا ہو صلوات یا میں یہ کہہ دوں آپ کو کہ میں آپ کے بارے میں دو ایسی چیز بیان کروں گا کہ آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے یا جھوٹ ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے بارے میں دو حقیقتیں ایسی, ایک یہ کہ ہم زندہ ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم مرنے والے ہیں. ہم زندہ ہیں پر ہم مرنے والے ہیں. زندہ ہیں ظاہری طور پر ہم سب زندہ ہیں اور موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. عزیزان محترم, ہم کربلا کو جب تک صحیح سے درک نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں سکتے, جب تک ہم موت اور حیات کو کربلا والوں جیسا نہ سمجھیں. کربلا والوں نے موت کو کیا سمجھا اور حیات کو کیا سمجھا؟ بصیرت یعنی یہ کہ ہم خود بذات فرد اور قوم اسی چیز میں اپنی حیات کو ڈھونڈیں جس میں کربلا والوں نے اپنی حیات دیکھی تھی, اور اسی چیز کو اپنی موت سمجھیں جسے کربلا والوں نے موت سمجھی تھی. عزیزان محترم, ہم کربلا والوں کے اقوال میں دیکھتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں میرے لیے موت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے لیے موت ایک سعادت ہو. یہ امام کا جملہ ہے, کئی بار امام نے کہا. امام نے دوسری جگہ کہا کہ گردن بند جو لگا ہوتا ہے, ایک عورت کتنا اس گردن بند سے محبت کرتی ہے, میں اس سے زیادہ موت سے محبت کرتا ہوں. اس قسم کی فراوان امام حسین علیہ السلام سے روایتیں مل جائیں گی موت کے سلسلے میں, مدینہ سے کربلا تک بار بار کہا. انشاءاللہ کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. جب عبداللہ بن عمر آیا تھا امام کے پاس تو امام نے اس کو کہا کہ تم مجھے موت سے مت ڈراؤ اور تم مجھے یہ مت بتاؤ کہ میں مرنے والا ہوں. انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جب تھے ان کو بے تحاشا مارا گیا, ان کی شہادت واقع ہوئی. ہم ان کے یعنی ہم وہی نبی جو ہے ہم ان کی آل ہیں. امام بنی ابراہیم میں سے ہیں, لیکن امام نے یہ فرمایا کہ آپ مجھے اس سے ڈراؤ نہیں. اور حتیٰ اس زمانے میں بنی ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عبداللہ بن عمر کو حضرت یحییٰ کی مثال دی کہ حضرت یحییٰ کی شہادت کس طریقے سے ہوئی تھی, اور حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شباہت بھی ہے, خصوصاً نیزوں پہ سر کو لے جانے والی شباہت. خیر, عزیزان محترم, امام حسین ایک طرف آ کے موت کو اپنے لیے سعادت, موت سے محبت, یہ چیزیں بیان کر. حضرت قاسم فرماتے ہیں میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ میرے لیے موت ایسی ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر گر پڑے یا ہم موت پر گر پڑے ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ ایک نظریہ موت کے سلسلے میں. اصحاب کربلا کہتے ہیں ہمیں 70 بار جلا دیا جائے اور 70 بار ہمیں زندہ کیا جائے, 70 بار ہمیں جلا دیا جائے, 70 بار ہمیں زندہ کر دیا جائے, پھر بھی ہم یہی کام کریں گے, حسین ابن علی کا ساتھ دیں گے. کچھ ہے عزیزان محترم, کچھ ہے جو یہ موت کے بارے میں سمجھتے تھے جو ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے. کیوں ایسا کہتے تھے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے نزدیک موت کیا ہے اور ہمارے نزدیک موت کیا ہے, ان کے نزدیک حیات کیا ہے اور ہمارے نزدیک حیات کیا ہے. عزیزان گرامی, میں موت سے ایک قدم پیچھے آ کے پھر حیات کی طرف آ جاؤں, پھر اس کے بعد موت اور حیات دونوں کی گفتگو کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم کربلائی تقاضوں کو اور حسینی تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ مفہوم موت اور حیات کا ہمارے ذہن میں ہے جو ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ہم وہ کردار نہیں ادا کر پائیں گے, کیونکہ ہمارے نزدیک موت اور حیات کے معنی الگ ہیں. عزیزان محترم, ایک طرف میں نے بتایا کہ معصومین خود کربلا والے کس طریقے سے موت کو ڈیفائن کر رہے ہیں, موت کو بیان کر رہے ہیں, اس کے سامنے ہم اپنی دعائیں کیسی کرتے ہیں حیات کو لے کے, یہ بھی غور کریے. ہم اپنی دعا کرتے ہیں اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد, صلوات پڑھیں. ہم آ کے کہتے ہیں کہ اے خدا
ہماری حیات کو محمد اور آل محمد جیسی بنا دے. یہ دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں؟ زیارت عاشورہ میں دیگر جگہ پر یہ دعائیں ہیں. کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اے خدا ہماری حیات کو محمد اور آل محمد جیسی بنا دے. و مماتی ممات محمد و آل محمد, اور ہماری موت کو محمد اور آل محمد جیسی موت بنا دے. عزیزان گرامی, بہت توجہ کا طالب, ہمارے سلوگنز, ہمارے نعرے کیا ہیں, کتنے ہائی سٹینڈرڈ ہیں. عزیزان گرامی, جنت جنت ہر انسان جانا چاہتا, لیکن جنت میں درجات ہیں, اور جنت میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ وہاں ہے جہاں محمد اور آل محمد ہوں گے.
جی,
ان کے ساتھ کون ہوگا؟ ان کے ساتھ وہ ہوگا جو اس زندگی میں اپنی زندگی کو محمد اور آل محمد جیسی بنا دے. ہمارا سلوگن کیا ہے, ہماری دعائیں کیا ہیں؟ ہم لوگ ایک جگہ دعا کرتے ہیں, خیر اس قسم کی فراوان دعائیں کہ ہمیں محمد اور آل محمد جیسا بنا. ہم کربلا کی دعا کرتے ہیں, یا لیتنی کنت معکم, اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے کربلا میں. کہتے ہیں نا
جی,
اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے کربلا میں. دعائے احد میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں قبر سے اٹھانا مولا, تاکہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں ظالموں سے. ہے نا, یہ موت, یہ حیات. حیات کس طریقے سے ہم نے حیات کو ڈیفائن کیا؟ عزیزان محترم, یا ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے لیے سلوگنس ہیں, صرف نعرے ہیں. ہماری حقیقت کی زندگی کا ان نعروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا ہم یہ کہہ دیں, یا ہم اس کو واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ ایکچولی وی مین اٹ, ہم لوگ ایکچولی اس کو بلیو کرتے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں. عزیزان محترم, ایک مثال دے دوں. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں آئی اے ایس آفیسر بننا چاہتا ہوں, میں آئی اے ایس بننا چاہتا ہوں, میں گھر سے باہر نکلا, کچھ لوگ دوست بیٹھے تھے, وہاں جا کے میں نے کہا میں آئی اے ایس آفیسر بننا چاہتا ہوں. پھر گھر گیا, کچھ مہمان آئے تھے, ان کو بھی میں نے کہہ دیا میں آئی اے ایس آفیسر. ایسے ہی صبح سے شام تک ہر انسان جو ملتا رہا میں بولتا رہا میں آئی اے ایس آفیسر بننا چاہتا ہوں. ایک سال گزر گیا, میں ہر انسان جب ملتا ہے ہر 15 منٹ کے بعد میں کہوں کہ میں آئی اے ایس آفیسر بننا چاہتا ہوں. جب ایک سال ختم ہوگا تو کوئی آپ سے پوچھے گا کیا بنے بھیا, کیا بنے؟ کچھ نہیں بن پائیں گے. آئی اے ایس آفیسر وہ بنے گا جو زبان سے نہ کہتا ہو, جو حقیقت میں چاہتا ہو آئی اے ایس آفیسر بننا. اچھا, کیسے پتا چلے کہ کون کہہ رہا ہے اور کون چاہ رہا ہے؟ کیسے پتا چلے؟ جس نے کتاب کھول دی تو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ محنت کرنے والا ہے, یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. عزیزان محترم, اس ایک اور مثال لے لیں کہ ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے اولمپکس میں حصہ لینا ہے, ہندوستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنا ہے, اولمپکس جا کے مجھے گولڈ میڈل جیتنا ہے. آپ اس سے کہیں اچھا بہت اچھی بات ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ماشاءاللہ 80 کلو وزن ہے, بریانی اور کوفتے اور رس گلے اور گلاب جامن اور کیا نہ کیا روز کھایا جا رہا ہے, صبح 10 بجے سو کے اٹھا جا رہا ہے, رات کو 1 بجے سویا جا رہا ہے, اور وہ آپ کو روز کہتا رہے کہ میں اولمپکس جانا چاہتا ہوں, اولمپکس میں ہندوستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہوں. آپ کہو گے یا تو تم جھوٹے ہو یا پاگل ہو. کہیں گے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، اولمپکس ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے نا. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اگر کوئی اولمپکس کا دعویٰ کرے اور صبح اٹھ کے ایکسرسائز نہ کرے، صبح اٹھ کے وہ رننگ نہ کرے، اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول نہ کرے، تو آپ کہو گے کہ جو تم کہہ رہے ہو صرف کہہ رہے ہو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ میں نے کیا تیاری کی ہے امام کی فوج میں شامل ہونے کے لیے؟ کیا تیاری کی ہے؟ ہر انسان خود سے پوچھے، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہمارے لیے صرف یہ زبان زد چیزیں ہیں، یا ہم نے حقیقت میں اپنی زندگی میں اس کے بارے میں کبھی سیریسلی سوچا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں؟ عزیزان محترم، کوئی انسان اگر بزنس کرنا چاہتا ہے، ایک زمین ہے، مثال کے طور پہ کسی کا کنسٹرکشن کا بزنس ہے، ایک زمین ہے یہاں سے مثلاً 15 کلومیٹر دور، وہ زمین خرید کے اس پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پہ، وہ صرف کہتا رہے کہ میں زمین خریدنا چاہتا ہوں، تو کبھی زمین نہیں ملے گی، نہ کبھی کنسٹرکشن ہوگا. عزیزان محترم، سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں کتنا سیریس ہیں، کتنا سیریس ہیں اپنی زندگی کے بارے میں. اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ آپ یہ 50-60 سال کی زندگی ایسے گزارو کہ تمہیں انسانوں کے درمیان سب سے افضل مرتبہ مل جائے گا، تمام انسانوں کے درمیان سب سے افضل مرتبہ مل جائے گا، تم امام مہدی کے ساتھیوں میں شمار ہو جاؤ گے. ہم کتنے سیریس ہیں اس موضوع کے بارے میں؟ عزیزان محترم، بہت بار ہم لوگ باتیں سنتے ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں بھائی ہمارا تو جاب ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارا کریئر ہے، صبح وہی زندگی، محرم ختم ہوگا، عاشور ختم ہوگا، صبح 9 بجے جائیں گے، رات کو 8 بجے گھر پہ آئیں گے، تھکے ہوئے رہیں گے، 1-2 گھنٹہ ٹی وی دیکھیں گے، اور اس کے بعد گھر پہ رہیں گے، پھر اس کے بعد سو جائیں گے، پھر صبح اٹھیں گے، پھر وہی زندگی ہماری. اب سچ بتائیں کہ ہماری زندگی کے مشن میں اور ہماری زندگی کے مقصد میں امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایکچوئل کتنی کوشش ہے، حقیقت میں کوشش کتنی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہم امام زمانہ سے اور کربلا سے جنت چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ایکچوئل ہم کوشش کیا کر رہے ہیں امام کے ظہور کے لیے؟ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہے خدا ہماری زندگیوں کو ایسی بنا دے جیسی محمد اور آل محمد کی تھی، ہم کتنے سیریس ہیں اس دعا کے بارے میں؟ اگر سیریس ہیں تو باہر نکلنے کے بعد ویسی زندگی کیوں نہیں ہے ہماری؟ عزیزان محترم، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم سیریس نہیں ہیں اس موضوع کے بارے میں. خود ہم توجہ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم بہت زیادہ سیریس نہیں ہیں اس موضوع کے بارے میں. اچھا، سیریسنیس کیسے پتہ چلے گی؟ ایفرٹ سے پتہ چلے گی، محنت سے پتہ چلے گی کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. عزیزان محترم، موت اور حیات کو بیان کرنے کے لیے 2 مثالوں کا سہارا لوں گا، پھر میں اس موضوع پر واپس آؤں گا. تھوڑی سی فلسفی بحث ہے، کچھ چیزیں میں نے مسجد میں بیان کی ہیں، لیکن اس کو دہرا دوں، جو سامعین یہاں پر ہیں اکثر نئے ہوتے ہیں، ان کے لیے دہرا دوں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، میں نے مسجد میں مثال دی تھی کہ اگر ایک بیج ہے، بیج کو اگر آپ ہاتھ پہ رکھیں اور مٹھی بند کر لیں اور اس میں روز پانی ڈالیں، تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا نا، بیج ہے، بیج بیج ہی رہے گی، ہے نا. یہی بیج کو میں مٹی میں جب ڈال دیتا ہوں यही बीज को जब मैं मिट्टी में डाल देता हूँ और उसके अंदर पानी डालता हूँ तो क्या होता है? बॉम्बे में कहते हैं झाड़ उग जाता है, यूपी में कहते हैं पौधा उग जाता है या पेड़ उग जाता है, है ना? अज़ीज़ाने मोहतरम, आप अगर तवज्जो करेंगे तो जब वो बीज मिट गई, तवज्जो, जब बीज को मौत आ गई, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आके वो बीज, पूरी तवज्जो अज़ीज़ाने मोहतरम, वो बीज की मौत एक पौधा बन गई। बीज जब खुद मिटी तो एक पौधे में तब्दील हो गई। बीज एक शय थी जिसके अंदर हरकत नहीं थी, जब बीज की मौत हो गई तो उसका दर्जा बुलंद हो गया, बीज पौधा बन गया। अब इसके अंदर रुश्द है, हरकत है, जिंदगी है, हयात है। इसी पौधे को एक बकरी ने खा ली, ये बकरी के पेट में चले गया। जब बकरी के पेट में गया, शिकम में गया, तो बकरी का हिस्सा बन गया, उसका गोश्त बन गया। पौधा मिट गया लेकिन वो हयात जो है वो बालातरीन मर्तबे पे पहुंच गई। अब वो ना कि सिर्फ उसके अंदर रुश्द है बल्कि उसके अंदर हरकत भी है। इसी को इंसान ने खा लिया। अब जब इंसान ने खाया तो ये इंसान के गोश्त और खून का हिस्सा बन गई। अब वो एक ऐसी मंजिल पे पहुंच गई कि अशरफुल मखलूक का हिस्सा बन गई। वही बीज जैसे ही उसको मौत आती गई, उसकी मंजिल और दर्जात बढ़ते चले गए। ऐजाने मोहतरम, मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत तब्दीली का नाम है। अगर ये समझ गए, और ये हम लोग मारिफत की नज़र से समझ गए कि मौत हकीकत में खात्मे का नाम नहीं, तब्दीली का नाम है, तो हम भी ऐसे ही कहेंगे कि मौत से हम शहद से ज़्यादा, हम मौत से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे शहद से ज़्यादा शीरीन हो। क्यों? क्योंकि मौत खात्मा नहीं है, मौत तब्दीली का नाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मौत तब्दीली का नाम है, खात्मे का नाम नहीं है। ऐजाने मोहतरम, एक आलिम दीन है, कुछ अमेरिकन स्टूडेंट्स उनके पास आए और आके कहा कि ये क्या बातें करते हैं आप लोग कि खुदा है और ये, और हम साइंस तो आज इतनी आगे बढ़ गई है, सारी चीज़ें कश्फ कर ली है, हर चीज़ों को कश्फ कर लेगी साइंस, ये आप लोग पुराने ज़माने की बातें करते हैं। तवज्जो ऐजाने मोहतरम, ये पुराने ज़माने की बातें करते हैं आप लोग के साइंस, ये खुदा है और ये और ये। तो उन्होंने कहा, वो जो स्टूडेंट्स थे साइंस के अमेरिका से आए थे, उन्होंने कहा कि देखो कुछ सालों में हम सारी चीज़ क्रिएट कर लेंगे, इंसान को भी क्रिएट कर लेंगे, यानी हम सारी चीज़ खुद ही क्रिएट कर लेंगे। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, सारी चीज़ों को खुद ही क्रिएट कर लेंगे, खल्क कर लेंगे। वो आलिम दीन ने कहा क्रिएशन तो दूर की बात है, हम पहले डिस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं, नाबूद करने से शुरू करते हैं। वो आलिम दीन ने पूछा क्या आप कोई चीज़ को नाबूद कर सकते हैं, कोई चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन या खिलकत या क्रिएशन की बात बाद में करें। अज़ीज़ाने मोहतरम, इंसान इतना मोहताज है, तवज्जो, इंसान इतना मोहताज है कि चीज़ों को नाबूद भी नहीं कर सकता। तवज्जो रहे, जब वो लकड़ी को ला के जलाता है तो वो राख बन जाती है, धुआं बन जाता है, नाबूद नहीं होती, तब्दील हो जाती है, नाबूद नहीं होती। इस दुनिया में इंसान कोई शय को नाबूद नहीं कर सकता, सिर्फ तब्दील कर सकता है। خلقت تو انسان چھوڑ دے، کوئی ایک شے کو نابود تو کر کے بتائے کہ تو بعد میں خلقت کرے گا، پہلے نابود تو کر کے بتا. عزیزان محترم، موت یعنی تبدیل ہو جانا، ایک شے سے دوسری شے میں تبدیل ہو جانا. اس کے لیے خدا نے کہا الذی خلق الموت والحیات، خدا کہتا ہے میں نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. ابھی آئے گی آگے قرآن کی آیت، آپ کے سامنے پیش کروں عزیزان محترم. تو ہم نے یہ بیان کیا کہ حیات، میں نے کہا کہ دیکھیں حیات جو ہے وہ کس طریقے سے منزل بے منزل اوپر جا رہی تھی. ایک اور مثال دوں آپ کے سامنے تاکہ ہمارے جوان اس چیز کو بہتر طریقے سے درک کر سکیں. میں نے یہ مسجد میں دی تھی لیکن ضروری ہے کہ یہاں پر بھی اس کو بیان کیا جائے. عزیزان محترم، جب ایک بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کی حیات ہوتی ہے، زندہ ہوتا ہے، ہے نا. پیدا کس سے ہوتا ہے؟ ایک نطفے سے، ایک نجس نطفے سے پیدا ہوتا ہے. یعنی انسان کی شروعات ایک نجس نطفے سے، جو اتنا تکبر کر کے چل رہا ہوتا ہے، اپنے کپڑوں پہ دھول نہیں لگنے دے رہا ہوتا ہے کہ تم نے میرے سامنے ایسے کیسے کہہ دیا، اور اپنے کاندھوں کو چوڑا کر کے دوسروں کے سامنے چل رہا ہوتا ہے. یہ انسان ایک نجس نطفے سے پیدا ہوا ہے عزیزان محترم. یہ تکبر کس چیز کا ہے؟ شروعات بھی نجاست سے ہے، اور جب موت ہو جائے گی تو کوئی آپ کو چھوئے گا بھی نہیں، کیونکہ چھونے کے بعد غسل کرنا پڑے گا اسے. شروعات نطفے سے ہے اور موت کے بعد جسم کے اندر نجاست ہے. کس چیز پہ تکبر ہے انسان کو؟ کس چیز پہ؟ جس چیز پہ وہ ساری یہیں چھوڑ کے جائے گا. جو تمام چیزیں جس پہ تکبر ہے وہ کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتا، سب کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے. عزیزان محترم، جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، توجہ کا طالب ہوں عزیزان محترم، جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے اس کی حیات ہوتی ہے. آج سائنس نے بھی کہہ دیا، اسلام نے تو ہمیشہ سے کہا، 1400 سال پہلے سے خدا نے مرحلے بے مرحلے بتائے کہ کس طریقے سے خدا نے خلق کیا نطفے سے انسان کو. عزیزان محترم، توجہ رہے کہ وہ بچہ جب اس دنیا سے اس دنیا میں آنا چاہتا ہے تو اس دنیا میں اس کو غذا بھی مل رہی ہوتی ہے، غذا بھی مل رہی ہوتی ہے، وہ ماں کے شکم میں کھیلتا بھی ہے، ماں کے شکم میں کھیلتا بھی ہے، ماں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے. ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کک مارتا ہے، ماں سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کی ایک دنیا ہے جس میں وہ خوش ہے. وہ دنیا بہت تاریک ہے، بہت اندھیرا ہے ادھر، لیکن اس میں خوش ہے وہ. جب اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا میں آنا ہے، دیکھو یہ دنیا میں کتنی روشنی ہے، کتنا نور ہے، دیکھو یہاں چاند ستارے ہیں، یہاں سمندر ہے، یہاں دریائیں ہیں، یہاں جنگل ہے، یہاں خوبصورتی ہے. وہ بچہ کہے گا نہیں، مجھے یہ دنیا بڑی پسند ہے. آپ کہیں گے وہاں اندھیرا ہے، یہاں نور ہے. وہ کہے گا نہیں، مجھے یہ دنیا پسند ہے. اس لیے جب بچے کو اس دنیا سے اس دنیا میں لایا جاتا ہے تو بچہ روتا ہے. روتا اس لیے ہے کیونکہ وہ اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا. عزیزان محترم، اس کی ایک ناف ہوتی ہے، پوری توجہ کا طالب ہوں، وہ ناف اس کو اس دنیا سے اس دنیا کے اندر جوڑے ہوئے ہوتی ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر یہ ناف نہ کاٹی جائے تو یہ بچہ مر جائے گا. یعنی اس دنیا سے رابطے کو اگر ختم نہ کیا جائے تو اس دنیا میں اس کی موت ہو جائے گی. دو الگ دنیا ہے، ایک دنیا تاریکی کی دنیا ہے، اندھیرے کی دنیا ہے، لیکن اس بچے کو لگ رہا ہے کہ اس سے اچھی کوئی دنیا نہیں ہے. عزیزان محترم، ہم سب چھوٹے بچے ہیں جو اس دنیا کے شکم میں ہیں. جب خدا کہتا ہے آؤ اس دنیا میں جنت دیکھو، جنت میں یہ نظارے ہیں، جنت میں میں یہ عطا کروں گا، جنت میں میں یہ عطا کروں گا، ہم چھوٹے بچے ہیں، روتے ہیں، اس دنیا میں جانے کو راضی نہیں ہوتے. اس دنیا سے ہماری ناف جڑی ہوئی ہوتی ہے. اگر ناف کو نہ کاٹا جائے موت بڑی سخت ہوتی ہے، اور اگر ناف کو کاٹ دیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں، کربلا والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے. عزیزان محترم، حیات حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کم وقت کے لیے لائے گئے ہیں. توجہ عزیزان محترم، ہم اس دنیا میں 50-60-70 سال کے لیے لائے گئے ہیں. اس دنیا میں خدا کہتا ہے خالدون، خدا کہتا ہے ہمیشہ سے، اس ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ 60 سال ایک طرف اور 60 لاکھ سال ایک طرف، کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ 60 سال اچھے سے رہیں، میں آپ کو 60 لاکھ سال کے لیے انعام دوں گا، ابدی انعام دوں گا، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہچانے کہ وہ دنیا حقیقتی دنیا ہے جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے. وہ دنیا سے میرا رابطہ کیسا ہے؟ عزیزان محترم، جو کربلا والے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس میں 50-60-70 سال رہنا ہے. ایک اور مثال دیا تھا، اس کو آپ واپس سے آپ کے سامنے دے دوں. یہ دنیا اور وہ دنیا کو سمجھنے کے لیے، یہ دنیا میں ہم بریانی کھاتے ہیں، سب کو پسند ہے بریانی، کھاتے ہیں. بریانی بنانے کے لیے 3 گھنٹہ لگتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ایک بار پھر صلوات پڑھیں. کیا مثال دے رہا؟ ہاں بریانی کی مثال دے رہا تھا. تو بریانی ہے اس کے لیے ذہن سے کھسک گئی. تو بریانی ہم 3 گھنٹہ لگتا ہے ہمیں بنانے میں، کھانے میں 10 منٹ، 5 منٹ، اور اس کا مزہ زبان پہ 1 منٹ 2 منٹ، اور اگلے دن صبح اس بریانی کا حال کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. یہ دنیا یہی ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کے لیے ہم اتنا پریشان ہوئے 3 گھنٹہ، اس کے لیے بازار گئے، گوشت لائے، چاول لایا، کیا کیا کیا، اس کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا اس دنیا میں کیا تھا. یہ دنیا یہی ہے. عزیزان گرامی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں، بہت لطیف نکتہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت میں فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم نے زیادہ زحمت کی 2 سیکنڈ کی، 5 سیکنڈ کی لذت کے لیے. زحمت بہت زیادہ کی، لذت کچھ سیکنڈز کی ہماری زبان پر تھی. قیامت وہ جگہ ہے جہاں لذت ہی لذت ہے اور جہاں کوئی زحمت نہیں ہے. وہاں آپ کو صرف بریانی کا مزہ ملے گا، نہ لانا پڑے گا نہ بنانا پڑے گا، اور کھانے کے بعد اس کا لذت جو ہے وہ ختم بھی نہیں ہوگی. کیونکہ یہ دنیا میں لذت باقی نہیں رہتی، اس دنیا میں لذت ختم نہیں ہوتی. یہ دنیا اور وہ دنیا کا فرق ہے. عزیزان محترم، اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ تمہیں ایک ایسی شے عطا کروں گا یا ایسی جگہ پہنچا دوں گا جہاں لذتیں ہی لذتیں ہیں، جہاں زحمت نہیں ہے، تم یہاں پر کچھ سال اپنے آپ پہ ایک چیز کر لو جسے کہتے ہیں کنٹرول، ایک چیز کرو صرف. دیکھیں ہمارے پاس 7 چیزیں ہیں، یہی 7 چیزیں ہمیں جنت لے کے جائیں گی، یہ 7 چیزیں ہمیں جہنم لے کے جائیں گی. آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پیر، اور ہمارے پرائیویٹ پارٹس جو ہماری جنسی چیزیں ہیں. وہ آنکھوں سے اگر حق دیکھ رہے ہو، یہ سارے دروازے ہیں ہماری نفس کے لیے. یہ دروازے اگر حرام کے لیے کھول دو گے تو نفس ویسے ہی ہو جائے گا, اگر یہ دروازوں کو حق کے لیے کھول دو گے تو آپ کا نفس اور ہمارا نفس ویسے ہی ہو جائے گا. عزیزان محترم, یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ موت اور حیات جب تک ہم کربلا والوں جیسا نہیں سمجھے, نہیں مانے, ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پائیں گے. وگرنہ صرف ہمارے زبان پہ نعروں کی طرح ہوگا, سلوگنز کی طرح ہوگا ہمارے زبان پہ. ہم اگر واقعی, توجہ عزیزان محترم, اگر ہم واقعی سیریس ہیں کہ ہم ہندوستان میں امام زمانہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ظہور کے لیے ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اپنی زندگی کو چیک کریں کہ ہم اپنی زندگی کے وقت میں کتنا وقت ان کے ظہور کے مقدموں کو فراہم کرنے کے لیے گزار رہے ہیں. 12 گھنٹے اگر ہم جاگتے ہیں, 14 گھنٹے ہم جاگتے ہیں, کتنی دیر ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, امام کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یا ورنہ ہماری وہی روٹین ہوگی, صبح اٹھنا ہے, شام کو سونا ہے, جاب سے آنا ہے, 2 گھنٹہ ٹی وی دیکھنا ہے, باہر نکڑ پہ 1-2 گھنٹہ بیٹھنا ہے, باتیں کرنا ہے, ساری دین کی باتیں وہاں پر کرنا ہے. 2 گھنٹہ بیٹھے ہو, بات کر رہے ہو, اس کے بدلے نکلو قوم کی مشکل کو حل کرو. آپ کے یہاں مدرسے نہیں ہیں, مکتب نہیں ہیں, بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی نظام نہیں ہے, آپ کے یہاں اسکول نہیں ہے, ہاسپٹل نہیں ہے, کوئی کام کی کمی ہے آپ کی قوم میں؟ وہاں پر بیٹھ کے یہ نکڑ پہ باتیں ہوتی رہیں گی کہ علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, وہ مولانا نے یہ پڑھ دیے تھے, وہ مولانا نے یہ پڑھے تھے, 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ یہ باتیں کرتے ہیں. آئے امام زمانہ کے لیے کام کریں, امام زمانہ چاہتے ہیں یہ قوم کے اندر مشکلیں حل ہوں. آئے علی والے بنے, یہاں اس قوم کے اندر جو یتیم ہیں ان کے گھر پہ جائیں, اناج پہنچائیں. 2-2 3-3 گھنٹہ بیٹھ کے بس باتیں کر رہے ہیں, گپے لگ رہے ہیں, یہ امام زمانے کے سپاہی ہیں ہم لوگ. عزیزان محترم, توجہ اس بات پہ رہے کہ ہم اپنے آپ کا تجزیہ کریں کہ ہم واقعی میں کتنے سیریس ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے, اور اسی ہندوستان میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں عزیزان محترم, ظہور یقینی ہے, توجہ رہے پوری, ظہور یقینی ہے, اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ ظہور ہوگا اور پوری دنیا میں عدل کی حکومت بنے گی, اس میں شک نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس بڑے ڈیوائن الہی گلوبل ایجنڈا میں میرا کوئی رول ہے یا نہیں ہے. اس 50-60 سال کی زندگی کے اندر میں کوئی ایسا کام کر کے گزر رہا ہوں کہ میں قیامت میں یہ کہہ سکوں کہ مجھے محمد اور آل محمد کے نزدیک رکھ؟ یہ کیسے پتا چلے گا سیریسنس کے ساتھ؟ محرم ختم ہو جائے گا, ابھی جوش ہے, مولانا نے اچھی مجلس پڑھی ہے, اب ہم جوش میں آ گئے, ہمیں کچھ کرنا ہے. عاشور کے بعد پتا چلے گا 2 دن کے بعد کتنی سیریسنس ہے. یہ صرف باتیں تھیں یا حقیقت تھی؟ اگر آپ آ کے مجھے کہیں کہ آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی تھی, مجھے نہیں چاہیے. آپ نے ہزاروں کو کہا ہوگا آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی ہے, ان کو جنہوں نے صرف کوئی پیغام نہیں دیا ان کو بھی کہا ہوگا آپ نے. عزیزان محترم, ہم آپ سے توقع یہ رکھتے ہیں ایک طالب علم ہونے کے لحاظ سے, چھوٹے طالب علم ہونے کے لحاظ سے, کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں امام کا سپاہی بنوں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ امام کے سپاہی بنے، اپنے آپ کے لیے اس سے چھوٹا گول نہ رکھیں. اگر چھوٹا گول رکھ رہے ہیں تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ فرش عذاب بچھا دی گئی ہے تاکہ آپ امام زمانہ کے خیمے میں داخل ہوں. یہ کربلا کا درس ہے، یہ موت اور حیات ہے. عزیزان محترم، اگر ہم سیریس ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ واقعی ہم اس زندگی میں 50-60 سال اگر سیریس ہو گئے تو ہمیں امام زمانہ کا ساتھ ملے گا. انسان کے لیے واقعی سوچے تو اس سے بڑا کوئی گول ہو سکتا ہے؟ لیکن کتنا سیریس ہم اس بارے میں عزیزان محترم، کوئی بڑا اس سے گول نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کربلا والوں کی گفتگو ہوتی ہے کیوں موت اور حیات کو بات کر رہے ہوتے ہیں. میں مصائب نہیں شروع کر رہا ہوں، لیکن حضرت علی اکبر کے اوپر جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو جو امام حسین کو جو آواز دیتے ہیں اس آواز کے اندر ایک حصہ ہے کہ میں زیارت کے لیے، اس زیارت کا وقت آ گیا ہے، رسول اللہ کی زیارت کا وقت آ گیا. کچھ لوگ موت کو ایسے سمجھتے ہیں کہ موت وسیلہ ہے رسول علی اور فاطمہ اور حسن حسین کی زیارت کرنے کا. اذان محترم، کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے موت اور حیات کے سلسلے میں دی، بہت جلدی جلدی وقت گزر گیا. میں نے کچھ مثالیں اہل بیت سے دی، قرآن سے، جو مجھے پڑھنا تھا قرآن کی آیتیں پڑھنا تھا وہ آئی نہیں پائی، کل انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن کچھ چیزیں بیان کر دوں. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو اہل بیت تھے، وہ تو اصحاب اہل بیت تھے، وہ تو ہم تو ویسے بن نہیں سکتے. اور یہ مثالیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، بے شک نہیں بن سکتے. لیکن اگر ہم یہ مقصد سے یہ بول رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نمونے عمل نہیں ہیں تو یہ ظلم ہے ان کے اوپر. ان کے درجے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ بنائے اس لیے گئے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے نمونے عمل بنے. عزیزان محترم، لیکن ہم نیچے آ جائیں، ہم لوگ ہمارے زمانے کے اندر ایک ڈاکیومنٹری ہے جس کا نام ہے دا وومن آف حزب اللہ، حزب اللہ کی خواتین، یہ نام سے الجزیرہ نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے. ایک شہید ہے احمد مغنیہ اور ان کے ایک بیٹے ہیں جہاد مغنیہ، 21 سال کی عمر میں وہ بھی شہید ہوئے تھے. جب وہ شہید ہوئے تو حسن نصر اللہ نے کہا تھا اس کا بدلہ لیں گے، کھل کے کہا تھا. 8 دن تک اسرائیل کی حالت خراب تھی، انہوں نے کہا تم نے جب جہاد مغنیہ کو مارا تھا تو چھپ کے مارا تھا، ہم کھل کے بول کے، ہم کھل کے بول رہے ہیں کہ ہم ماریں گے، اور 8 دن کے اندر مارا. پوری سیکیورٹی الرٹ ہونے کے باوجود اعلان کر کے، یہ ہوتے ہیں علی کے شیر، علی والے ایسے ہوتے، میدان میں چھپ کے بھی نہیں مارتے اور جب مارتے ہیں تو ان کا وار خالی بھی نہیں جاتا. عزیزان محترم، جہاد عماد مغنیہ کی ماں قبر پہ بیٹھی ہے، ڈاکیومنٹری یوٹیوب پہ اگر جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. ماں قبر پہ بیٹھی ہے، جتنا مجھے یاد ہے، حافظے سے بیان کر رہا ہوں. وہ قبر پہ بیٹھ کے کہتی ہے، تمہیں لگتا ہے، رپورٹر سے کہتی ہے، تمہیں لگتا ہے یہ مر گئے؟ یقین دیکھیں موت اور حیات پہ ان لوگوں کا، یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی ماں ہے. تمہیں لگتا ہے یہ مر گئے؟ یہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، یہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. پھر وہ قصہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے میری ایک بیٹی تھی، ان کے شوہر خود شہید ہو چکے ہیں، ان کی ایک بیٹی تھی، انہوں نے کہا میری ایک بیٹی تھی، اس کے لیے ایک رشتہ آیا. میں نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں حزب اللہ کا جوان ہوں. انہوں نے کہا اور کوئی سوال کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے راضی ہوں. وہ شہید ہو جاتے ہیں. دوسری بیٹی، سیم رشتہ، حزب اللہ کا جوان، کر دیتے ہیں. کہتی ہے میری دو اور بیٹیاں ہیں، اگر کوئی حزب اللہ کا جوان آئے گا تو میں دوسرا سوال نہیں کروں گی کہ اور کیا ہے. کچھ لوگ موت کو ایسے سمجھتے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، دو بیٹیوں کے داماد جو ان کی شہادتیں ہو گئی ہیں، دو اور ہیں، کہتی ہیں میں ان کے لیے بھی ریڈی ہوں. بیٹا شہید ہو گیا، پوتا شہید ہو گیا، لیکن موت پہ بھروسہ دیکھیں، موت کیسے دیکھتے ہیں یہ لوگ، یقین دیکھیں، یہ کربلا کا درس لیتے ہیں لوگ، واقعی کربلا کا درس یہ لوگ لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، شہید ابینی کہتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم زندہ ہیں اور یہ شہید مرے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم مر چکے ہیں اور شہید زندہ ہیں۔ عزیزان محترم، جب تک ہم یہ بصیرت پیدا نہ کریں کہ حقیقی حیات یہ دنیا نہیں ہے اور حقیقی موت جسے ہم موت سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، جب تک ہم کربلا کو نہیں سمجھ پائیں گے، فلسفہ حیات اور فلسفہ موت، کربلا یہ دونوں سکھاتا۔ عزیزان محترم، وقت بہت جلدی جلدی گزر رہا ہے، ہم وہ قوم ہیں جو حیات کے سلسلے میں ایک آخری چیز بیان کر دوں، پھر اس کے بعد ربط مسائل۔ امام نے فرمایا کہ میرے لیے موت سعادت ہے اور ظالم کے ساتھ زندگی کرنا، ظالم کی ہمراہی کرنا ذلت ہے۔ موت کو سعادت بتا رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت زینب فرماتی ہیں ما رأيت إلا جميلا، ساری توجہ عزیزان محترم، کبھی اس چیز پہ غور کرنا کہ حضرت زینب تمام شہادتیں، تمام قربانیاں، کوفہ سب کچھ کرنے کے بعد آ کے کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، یعنی کیا؟ اگر اس دنیا کو حیات سمجھتے ہیں، وہ کبھی اس جملے کو نہیں سمجھ سکتے جو اس دنیا کو حیات سمجھتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دھوکہ ہے اور حقیقت وہ دنیا ہے، وہ اس جملے کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوائے خدا کے جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ خدا امتحان کے ذریعے سے انسان کو وہ مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ جس مقام پہ پہنچنے کے بعد خدا کہتا ہے کہ میں تجھے مجھ جیسا بنا دوں گا۔ ما رأيت إلا جميلا۔ حیات سمجھنی ہے تو کربلا والوں سے سمجھو، موت سمجھنی ہے تو کربلا والوں سے سمجھو۔ جو حسینی تقاضا ہے عزیزان محترم، وہ یہ ہے کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں، اس زمانے میں حسینی تقاضا یہ ہے کہ موت اور حیات کو کربلا والوں سے سیکھ کے اپنی زندگی میں عمل کریں۔ اسی لیے حضرت علی اکبر نے فرمایا، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر گر پڑے یا ہم موت پر گر پڑے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ وہ علی اکبر۔ عزیزان محترم، ہم یہ جانتے ہیں اس محفل میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے جوان بچے ہیں۔ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اور وہ گھر میں چل رہا ہوتا ہے، اگر اس کے پیر میں تھوڑا سا درد ہو تو والد اس کی چال دیکھ کے بتا دیتا ہے، بیٹا تمہارے پیروں میں درد ہے کیا؟ بیٹا درد چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن باپ دیکھ لیتا ہے کہ میرے بیٹے کے پیر میں شاید تھوڑا سا درد ہے۔ بیٹا جب جوان ہو تو گھر کے لیے افتخار ہوتا ہے، جوان بیٹا گھر کے لیے افتخار ہوتا ہے۔ اگر بچہ نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو والد کا دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا دیکھو کہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، کتنا محبت کرتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے سے، خوبصورت بھی ہو، حسین بھی ہو، کتنی محبت کرتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے سے۔ اگر اسی بیٹے کو تھوڑی سی خراش آ جائے تو باپ کے دل پہ وہ خراش لگ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اس حسین کے بارے میں ہم کیا کہیں جس کا بیٹا، وہ بوڑھے باپ کے بارے میں کیا کہیں जिसका बेटा अली अकबर, जो रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में रसूल अल्लाह की शबी था। अज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन को रसूल अल्लाह से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए रिवायतों में मिलता है कि जब इमाम हुसैन मदीना छोड़ने जा रहे थे तो एक बार ज़ियारत पे गए, फिर आ गए, फिर ज़ियारत पे गए। रसूल का रोज़ा छोड़ना नहीं चाहते थे, रसूल अल्लाह से इतनी मोहब्बत किया करते थे। और उसी रसूल की जब भी ज़ियारत करना चाहते थे तो अली अकबर से कह देते थे, मेरे बेटे मेरे नज़दीक आ जाओ, मैं रसूल अल्लाह की ज़ियारत करना चाहता हूँ। आज़ीज़ाने मोहतरम, बड़ी मोहब्बत करते थे रसूल, बड़ी मोहब्बत करते थे हुसैन हज़रत अली अकबर से। वो फजर आशूर आता है, वो क़यामत की अज़ान अली अकबर दे रहे हैं, मैं कहूँगा आज ये अज़ान में सब शरीक हो जाए, ऐ ज़ैनबे कुबरा, ऐ मेरी बीबी, आए अजान सुन ले, अली अकबर इसके बाद अजान ना देगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, अली अकबर ने अजान दी, मौला से शहादत की, शहादत के लिए आए, शहादत की तलब की मौला से। मौला के दिल पे क्या गुजरी होगी मैं नहीं बता सकता, मौला शायद कहते होंगे, ऐ मेरे बेटे, क्या तू मुझसे मरने की तमन्ना मांग रहा है, क्या तू मरने की इजाजत मुझसे मांग रहा है बेटे। अली अकबर घोड़े पे सवार होते हैं, आगे चलते हैं, हुसैन पीछे पीछे अली अकबर के आ रहे हैं। ऐ मेरे बेटे, तू तब समझेगा जब तू बाप हो जाएगा। जो बाप है वो समझते हैं इस चीज को कि कैसे हुसैन ने अली अकबर को विदा किया होगा। आज़ीज़ाने मोहतरम, रोए हम अली अकबर की याद में आज। हाँ, अली अकबर जाते हैं, कयामत की जंग करते हैं, एक रिवायत के हिसाब से 7,000 लोगों को वासले जहन्नम करते हैं। एक शकी का सामना होता है, इमाम हजरत अली अकबर की वालदा से कहते हैं, आप अली अकबर के हक में दुआ करें, क्योंकि माँ की दुआ बेटे के हक में जरूर कबूल होती है। अली अकबर जंग करते हैं, उसे भी वासले जहन्नम करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, खुदा आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे। जब करबला में आप जाएंगे और आप गर्मी का मौसम होगा तो लोग अपनी ऐनकों को निकाल देते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि ऐनक से कानों में चटके लगते हैं। अली अकबर ने ज़िरा पहनी थी, 3 दिन की भूख और प्यास थी, अली अकबर मैदान में थे। अली अकबर वापस आते हैं, बाबा बाबा प्यास मारे डाल रही है बाबा। अरे हुसैन ने सोचा होगा, अरे अली अकबर, अरे मेरे बेटा, अरे जवान बेटा, उस वक्त मुझसे मांग रहे हो कि मैं दे नहीं सकता।